الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله وما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اور جن چیزوں کو تم نے اللہ کو شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کو شریک ماننے سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ کہ ہم دونوں دو فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے. سورہ الانعام کی 81 نمبر آیت. تو ان آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ چل رہا ہے. اب وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد یا اپنے چچا حاضر کو دعوت دی اور ان کی قوم کو بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی تھی، اور وہ یہ تھی توحید کی طرف کہ اپنے بتوں کو چھوڑ دو، وہ حق نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی ذات حق ہے. اور اس کی دلیل کے طور پر انہوں نے ایک چیز بھی کی، ایویڈنس بھی دیا، اور وہ یہ تھا کہ چونکہ وہ قوم ستاروں کو بھی مانتی تھی، ان کو بھی خدا مانتی تھی، چاند ستاروں کو، تو ایویڈنس یہ دیا کہ کہا کہ ادھر آؤ دیکھو وہ ستارے ہیں، ستارے تمہارے مطابق ہمارے میرے رب ہیں. اور پھر ستارے متغیر ہوتے ہیں، یعنی وہ سٹیٹک تو نہیں ہے، وہ تو چینج ہوتی ہے ان کی پوزیشن. تو جب ان کی پوزیشن چینج ہوئی اور وہ آخر کا غائب ہو گئے تو کہا کہ کیسے رب ہیں جو غائب ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اسی رات یا اگلی رات یا کسی اور رات چاند کی طرف متوجہ کیا کہ چاند رب ہے تمہارے مطابق، تو اگر وہ رب ہے تو اسے متغیر نہیں ہونا چاہیے، اسے اس کی پوزیشن چینج نہیں ہونی چاہیے، وہ چینج ہو رہی ہے حتیٰ کہ غائب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے. اور یہی حال سورج کا ہے. تو یہ سب رب نہیں ہے، بلکہ رب کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ان سب کو بنایا، وہی میرا رب ہے، تم بھی اس کی مان مانو. اب یہ جو ایویڈنس بیس بات کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ ایویڈنس بیس جو بات تھی عقل مند کے لیے کافی تھی کہ عقل مند شخص جو حق پہ آنا چاہتا ہے، جو توحید پہ آنا چاہتا ہے، جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے، جو ٹروتھ کی تلاش میں ہوتا ہے، جو سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ بات مان لیتا ہے، وہ ایویڈنس بیس بات کو قبول کر لیتا ہے. لیکن انسانوں کے مابین فرق یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ واقعی حق کی تلاش میں ہیں، یہی لوگوں کے مابین فرق کرتا ہے. جو عام طور پہ بات نہیں مانی جاتی، ایون ایویڈنس پیش کر دیا جائے، دلائل پیش کر دیے جائیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اپنی نیت کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، یعنی کہ انسان خود ہی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میں بات کو سمجھوں. بات مطلب کہ بہت واضح نہ بھی ہو، کئی بار جو باریک باتیں ہوتی بہت واضح نہیں ہوتی، لیکن کھوج لگانے والا ذرا کھوج لگاتا ہے، تھوڑا اس کی سرچ میں نکلتا ہے، اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ بات ہے. کسی شخص نے ابھی ریسنٹلی کوشچن کیا کہ اتنی کنفیوز کیوں ہیں آراء میں اور اوپینینز میں، اور یعنی جو بھی اس معاشرے کے اس وقت اندر لائی کرتے ہیں کہ یہ اوپینین بھی ہے، یہ اوپینین بھی، یہ اوپینین بھی ہے. اور اب وہ اور کمپلیکیٹ اس لیے ہو گیا کیونکہ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو انفارمیشن کا ان پٹ بہت ہو گیا. تو اب وہ اوپینین جو پہلے کسی کو پتا بھی نہیں ہوتی تھی، اب منٹوں کے اندر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے. تو اوپینین بہت ہیں. تو سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ اتنی اوپینینز میں حق کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو بات واضح ہوتی, یعنی کہ اتنی سرچ آؤٹ نہ کرنا پڑتا. تو اس کا جواب یہی ہے جو قرآن و حدیث میں مینشن ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ انسان کو ایک سٹرگل میں ڈالا جائے کہ وہ سرچ آؤٹ کرے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی ڈفرنس اوپینین نہ ہوتا, ایک ہی اوپینین ہوتی, ایک ہی رائے ہوتی, لیکن دنیا بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ ڈفرنس اوپینین رکھا جائے, بہت ساری آراء رکھی جائیں, ہر انسان اپنی ایک سرچ میں لگے حتیٰ کہ وہ ایک ڈیسیژن میں پہنچے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فلٹر ہو جاتے ہیں, یعنی کہ جس کے دل میں ذرا بھی کھوٹ ہوگا نا وہ حد تک نہیں پہنچ سکتا, جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, وہ کہیں راستے میں رہ جاتا ہے, وہ کہیں راستے میں رہ جاتا ہے. آخر تک وہی پہنچتا ہے کہ جس کے دل میں کھوٹ نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس کے دل میں کھوٹ نہیں, الٹیمیٹلی وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی گائیڈ کرتے ہیں, لیکن دل میں کھوٹ نہ ہونے کی وجہ سے گائیڈ کرتے ہیں. اور جس کے دل میں کھوٹ ہو, جو سچا نہ ہو اپنی طلب میں, وہ راستے میں الجھ کے کہیں رہ جاتا ہے. تو یہ ہے سارا مقصد. اسی لیے قرآن پاک میں سورہ ہود میں غالب اللہ تعالیٰ نے صاف صاف میں ذکر کیا کہ اگر میں چاہتا تو کوئی اختلاف نہ ہوتا, کوئی ڈفرنس اوپینین نہ ہوتا, لیکن میں نے دنیا میں رکھا ہے ڈفرنس اوپینین, اور وہی اس سے محفوظ رہ کے آخر تک پہنچتا ہے کہ جس پہ میرا رحم, اللہ من رحم ربک, کہ جس پہ اللہ کا رحم ہوتا ہے, مطلب یہ کہ اس اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اس کے دل کی طلب کی وجہ سے, کیوں اس کے دل میں طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے, اس کو اس مشکل سے نکال دیتی ہے. کیونکہ ہر دور کے اندر جتنا مرضی باطل غالب آ جائے, ہر دور کے اندر حق کو پانے والے رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے اسی پاپولیشن کے اندر, وہ بندہ کیسے آگے بڑھ گیا, یہ اس کو حق کہاں سے نظر آ گیا جہاں کسی کو نظر نہیں آ رہا, وہ اس کے دل کی طلب کی وجہ سے. اس لیے کئی بار مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے کہ باطل غالب آ گیا, تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ غالب کرتے ہیں حق, یعنی کہ سچے اور کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ باطل کو خود غالب کرتے ہیں کہ کھرا اور کھوٹا پیدا ہو جائے, کیونکہ جو کھوٹا ہوتا ہے وہ آگے پہنچ ہی نہیں سکتا, وہ وہیں رہ جائے. آپ انبیاء کے واقعے پڑھ کے دیکھ لیں, سارے انبیاء کے واقعے یہ کہ کیا آخری وقت حالات جاتے ہیں, حتیٰ کہ سب مایوس ہو جاتے ہیں. قرآن کہتے ہیں کہ انبیاء کہتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ کی مدد, انبیاء کہنا شروع ہو جاتے ہیں, اتنے حالات جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ کی مدد آتی ہے, وہ حالات چھٹ جاتے ہیں. لیکن اس حالات سے ہوتا کیا ہے کہ حق باطل علیحدہ ہو جاتا ہے. جو تھوڑے واقعی حق والے ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں, اور جو جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ دوسری طرف ہو جاتے ہیں. اور یہی اب بھی ہو رہا ہے, اور یہ بھی اپنی ایکسٹریم تک جائے گا, حتیٰ کہ پھر وہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر, وہ تھوڑے حق والے ایک طرف ہو جائیں گے اور دجالی لشکر دوسری طرف ہو جائے گا. وہ اسی قسم کے حالات ہوں گے جب کنفیوژن ہی کنفیوژن. کیونکہ یہ بھی ریسنٹلی کسی نے کوشچن کیا, کیوں دجال کو نہیں پہچان سکیں گے, اتنی واضح نشانیاں موجود ہیں, کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ کنفیوژن کریٹ کر دی جائیں گے کہ جس کے دل میں حق نہیں ہے وہ نہیں پہچان سکے گا. حتیٰ کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ مومن جو جس کے دل میں حق ہے وہ پڑھ لے گا اس کے ماتھے پہ کافر, یعنی اتنی واضح بات ہوگی, لیکن اتنی جو جن کے دلوں میں حق نہیں, بے شک مسلمان گھروں میں رہ رہے ہیں, وہ نہیں پہچان سکیں گے اور باطل کا ساتھ دینے والے. اب ان آیات کو اسی تناظر میں رکھیں, کیا تھا کہ یہ چاند, یہ تارے, یہ سورج, یہ میرا رب. اسی طرح آج کے دور میں میٹیریلسٹک رب بنائے ہوئے ہیں کہ سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے اتنی اللہ سے توجہ ہٹ کے اس کی طرف جا رہی ہے, اور اسی کی ایکسٹریم جو ہے وہ دجالی قوت ہے کہ بارش ادھر برسے گی, غلہ ادھر اگے گا, پانی اس کو ملے گا, تو یہ کنٹرول میں دنیا کو لے لے گا دجال. تو اب اس وقت حق کو پہچانتے ہوئے حق کا ساتھ دینا, تو یہ بات کی بصیرت کس کو ملے گی جو واقعی دل سے چاہتا ہوگا؟ بتا تو اتنی کنفیوژن ہوگی وہ پہچان ہی نہیں سکے گا واقعی رب ہے یا نہیں. ایک انسان کو بلائیں گے, بلائے گا دجال, دو ٹکڑے کرے گا, اور پھر کہہ کر جڑ جاؤ, وہ جڑیں گے, وہ زندہ ہوگا, اتنی قوت اللہ تعالیٰ دے دیں گے, اور پھر اس سے پوچھیں گے اب بتاؤ کون رب ہے, میں ہوں کہ نہیں, وہ کہے گا نہیں تو رب نہیں, تو دجال. اب یہ حق کی اس کے کیسے پہچان ہوگی؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ واقعی حق کی تلاش میں تھا. حتیٰ کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے والدین کو وہ زندہ کرے گا مرے ہوئے, اور کہے گا کہ اسے بتاؤ کہ میں اس کا رب ہوں, تو والدین آئیں گے اس اور کہیں گے بیٹا یہ تیرا رب ہے. مردہ باپ, اور اتنا بڑا فتنہ, وہ پھر بھی یعنی اتنا بڑا فتنہ اس کو کیسے سہ سکے گا, وہی سہ سکے گا جو حق کی تلاش ہے. اس کی ڈفرنس اوپینین سے بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دیکھنا چاہیے میرے اندر حق کی تلاش ہے کہ حق چیز چھوڑنے کے لیے تلاش. نشانی کیا ہوتی ہے حق کی, حق والوں کی, کہ وہ سرکمسٹینشلی نہیں رہ رہے ہوتے کہ جی اچھے سرکمسٹینس آئیں گے تو میں ہاں ادھر ہوں, اگر برے آ گئے تو میں ادھر ہوں, ایسے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر ہوں اچھے ہوں یا برے. یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ صاف انکار کر دیں کہ یہ رب نہیں, یہ رب نہیں, یہ رب نہیں. اب ساری قوم مخالف. اب یہ نہیں کہ قوم کا فی الحال ساتھ دے دوں, ایسی بات نہیں. واضح دو ٹوک الفاظ میں انہیں کہا کمی کہ حق بات حق بات ہے. تو ایسا شخص جو ہوتا ہے نا وہ فتنوں سے بچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں کو تذکرہ کرتے ہیں, صحابہ کہف کا تذکرہ قرآن پاک میں. وہ چند نوجوان تھے پوری پاپولیشن میں سے, چند نوجوان سنگل فگرز کے اندر, اور وہ حق بات کرے ہوئے. تو سوچنے کے بعد نوجوانوں کو حق پہنچ گیا, اس ساری پاپولیشن میں اتنے جو لیکچرز بھی ہوں گے وہ حق کو کیوں نہیں پہچان پا رہے؟ کیونکہ اندر کھوٹ ہے, وہ چاہتے ہی نہیں. انسان ہوتا ہے کہ جی مجھے تعریف کی جائے, مجھے مال میں ساتھ ہے اتنا حق مجھے منظور ہے, جہاں ان چیزوں پہ کوئی حرف آئے گا برادری خراب ہوگی وہاں نہیں میں منظور, وہاں مجھے منظور نہیں. تو یہ توحید نہیں ہے. پھر ان کو الٹیمیٹ نہیں ملتی منزل. تو اپنے اندر ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ میرے اندر کتنا حق ہے, کتنی توحید ہے. کیونکہ ایج کے مطابق بھی حالات بدلتے ہیں. ایک ینگسٹر ہے, اس کے نزدیک شادی ہونا بہت بڑا ہے, شادی ہو گئی مال کا آ جانا بہت بڑا ہے, مال آ گیا تو بچوں کے کامیاب ہونے میں بہت بڑا ہے. وہ اس کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہے, ہر چیز. کوئی رولز اینڈ ریگولیشن وائلیٹ کرنا پڑے وہ کرے گا. اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ادھر شادی کرنی ہے بے شک جو مرضی ہو جائے, شریعت جو کہہ رہی ہے وہ سب وائلیٹ کر. پھر اسی طرح مال آنا چاہیے جس راستے سے بھی آئے, وہ بھی اسٹیٹ گزرتی تک لی کہ بچوں کو سیٹل ہونا چاہیے, جو مرضی میں کر لوں, رولز اینڈ ریگولیشن وائلیٹ کر لوں. یہ سب تو ہی کے خلاف ہر جگہ یہی سمجھے کہ حاضر رب بھی نہیں یہ رب نہیں ہے, حاضر رب بھی یہ رب نہیں, حاضر رب بھی یہ رب نہیں ہے. رب وہ ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے اور جو پال رہا ہے. تو رب کا معنی ہو تو پالنے والا. آج لوگوں نے چاند سورج کو شاید مسلمانوں نے نہیں رب بنایا, لیکن مادی چیزوں کو بنا لیا, اپنے بچوں کو بنا لیا, کسی سے محبت ہوگی اس کو بنا لیا, تو یہ رب بنا لیے. تو ان سب ربوں کو توڑے کہ نہیں کوئی رب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ رب ہے, میں اس کی مانوں گا. دل ٹوٹتا ٹوٹ جائے. اب یہ بات بھی مشکل نہیں ہے, سب کچھ کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے, بالکل ایسی بات ہے. لیکن یہی تو آزمائش, یہی تو ہے کہ دل توڑے توڑے, اپنے دل کو توڑے. یہ راز کسی کو پتا چل گیا نہیں کہ دل کے ٹوٹنے کے بعد منزل ملتی ہے, تو یہی وہ کامیاب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہ کوئی فزیکل مشکلات نہیں آ رہی تھی, آ رہی تھی. یہ میسج ہے, یہ میسج. لیکن اس طرح کی توحید پہ آنے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہیں کہ ہاں جتنا ریلیکس ہو کے ہو جائے وہ ہو جائے. اس نہیں, دل ٹوٹنے کی بات نہ کرنا, فزیکل کوئی مینٹل سٹریس کی اللہ کے لیے کوئی بات نہ کرے. ہاں ویسے جتنا بھی ہو جائے وہ ٹھیک ہے. اسی لیے حق والے ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں, انبیاء کے ساتھ تھوڑے لوگ, صحابہ کا تھوڑے لوگ. جو پیر کہہ دے کہ جی عمل نہ کرو میں بخشوا دوں گا, اس کے پیچھے عوام لگ جاتی ہے. اور جو کہے کہ نہیں عمل کی راستہ میں دکھاتا ہوں, میں اللہ سے محبت تمہیں سکھاتا ہوں, میں نماز کی ضروری سکھاتا ہوں, اس کے پیچھے چلنے والے کم ہوتے ہیں. تو یہ اسی لیے ہے کیونکہ حق والے کم ہوتے ہیں, آسائش پسند آرام پسند زیادہ لوگ ہیں. تو یہ واقعہ چل رہا ہے, اسی کی سیکوینس میں آگے یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انہوں نے قوم کو سمجھایا تو قوم لڑنے لگی کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, نہیں مانی. کیونکہ وہی بات کہ حق کو ماننے والے کم لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ اس سے دنیا چھوٹتی نظر آتی ہے ان کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پھر کہا کہ جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں, جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی. تو ڈرا رہے تھے ان کی قوم, ڈرا رہی تھی کیا کہہ رہے ہو, بتوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ خدا نہیں, ڈرو یہ نقصان پہنچا دیں گے, یہ تکلیف پہنچا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے ڈروں, مطلب کہ لاجیکلی میں پروف کر رہا ہوں, ایویڈینس پیش کر کے میں پروف کر رہا ہوں اور تم پھر بھی وہیں اڑے ہو کہ ان سے ڈر, نہ تمہارے پاس ایویڈینس, نہ تمہارے پاس کوئی اور وہی یا کسی رب نے تمہیں کچھ کہا, بس ایسے ہی تم نے اپنے ذہن سے ایک بات گھڑ لی اور اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ نہیں میری ہماری بات مانے اور ڈرے بھی. تو نے کہا مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں. اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ کہ ہم دو فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے. تو یہ اگلی دلیل ایک ہوتی ہے نا ایویڈنس بیس بات کی کہ دیکھو اب کہہ رہے کہ کوئی علم ہے تمہارے پاس, کوئی علم, کوئی ایویڈنس, کوئی عقل مانتی ہو. دیکھیں دو ہوتے ہیں نا ایویڈنس, ایک ہوتا ہے نقلی, ایک ہوتا ہے عقلی. نقلی کہتے ہیں کہ جو کمیونیکیٹ ٹرانسفر ہوتا ہے, نقل, نقل سے نکلے. تو نقل کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کا, جبرائیل علیہ السلام نے انبیاء کو کہا, یہ نقل ہو رہی ہے بار بار. اور عقل کے عقل مانتی ہے, دو علوم ہوتے ہیں, یہ ساری سائنٹیفک نالج عقلی علوم. تو کوئی ایویڈنس بیس بات کرو, کوئی عقل سے بات کرو. تو اب جب کوئی دلیل نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں وہ ڈرو بھی, تو اب اگلی سمجھانے کا طریقہ دیکھو, میں تمہیں ایویڈنس بیس عقل پہ بات کر رہا ہوں اور نقل پہ بھی کر رہا ہوں, مجھے اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے, نقلی بھی ہے عقلی بھی بات کر رہا ہوں کہ کیسے رب ہو سکتے ہیں, تم ماننے کو تیار نہیں, اب بتاؤ کون بے خوف رہے گا؟ جو اللہ کا ہوگا وہی بے خوف رہے گا, تم بے خوف نہیں رہ سکتے, میں زیادہ اس کا حقدار ہوں کہ بے خوف رہوں. یہ اب ایک میسج جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے وہ یہی جو لاسٹ سیٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا تھا کہ یہ جو خوف ہوتا ہے نا یہ آلموسٹ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے توحید کے. کہنے کے مطلب جتنی توحید بڑھتی اتنا خوف, بے خوف انسان ہو جاتا ہے. کسی کا بھی خوف ہو وہ انسان, انسانی مخلوق جو پھیلی ہوئی ہے, باطل, کافر, کوئی اور انسانوں کے اندر جو مخلوق باس ہوتے ہیں, ڈراتے ہیں مختلف انداز میں. دشمن ہوتا ہے وہ ڈراتا ہے کہ ڈرو میں حملہ کر دوں گا, مار دوں گا, جانی خوف. باس یا جو کلیگز ہوتے ہیں ان میں کوئی حاوی ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بہت کچھ شکایت لگا دوں گا, تمہاری جاب چلی جائے گی, مالی خوف. تو جو بے خوف کون ہوتا ہے کہ جو توحید والا ہوتا ہے, جسے پتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کر سکتا, کچھ 1% 0.1% بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو اب یہ شخص بے خوف رہتا ہے, وہ اصول پسند ہوتا ہے, وہ نہیں ہٹتا اپنے اصولوں سے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان حالات کو صحیح طرح ہینڈل نہ کرے, مطلب یہ کہ بلنٹ ہو جائے, ایسے ایٹیکیٹس کا خیال نہ کرے, ایسی بات نہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ حالات کو تو ہینڈل کرے گا لیکن اندر اس کے خوف نہیں ہوگا. ڈر خوف کوئی کچھ نہیں, ڈر خوف کس کو ہوتا ہے کہ جو جس کے اندر توحید کم ہو. جب اس کو ہوتا ہے نا ہاں جاب چلی گئی تو پھر کھاؤں گا کہاں سے, اگر دشمن نے حملہ کر دیا تو بنے گا کیا. اب یہ جو ہے نا یہ شخص اس کے اندر وہ توحید نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, وہ توحید نہیں ہے. اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم, انبیاء کے واقعے اور ہماری زندگی میں ایک بہت فرق ہے زمین آسمان. ان کے لیے توحید تھی, اخلاص تھا. تم کہیں ذکر ہی نہیں آتا کہ خوف ہو, کسی قسم کا مالی جانی کوئی خوف ان کی زندگیوں میں جھلکتا ہو کہ یا جانی خوف ہے یا مالی خوف ہے, یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے, کوئی خوف ہو. انہیں تیل ابال کے کہہ رہے کہ اس میں ڈال دوں گا, اللہ کو چھوڑ دو. صحابی کے بارے میں آتا ہے کہتے ہیں وہ رونے لگ, دیکھا موقع ہے ابھی بھی مان لو. کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تیل میں ڈالو گے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک زندگی ہے, وہ ایک زندگی ابھی ختم ہو جائے گی, کتنی دیر لگے گی. تو میرے پاس کئی زندگیاں ہوتی میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا, اب ان کی سوچ کچھ اور, کوئی خوف ہی نہیں ہے. تیل سامنے, تصور کر کے عام بندہ ڈر جائے کہ تیل سامنے ہو, ابل رہا ہو اور اسے پتا ہو کہ ابھی میرا کیا حال بنے. کیوں؟ کیوں انہیں پتا ہے کہ یہ جو ہے نا دنیا کے حالات و واقعات اور اسباب یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ توحید ہوتی ہے. کیوں تیل کے اندر جانا, فزیکل تکلیف ہونا, یہ تو کتابی بات ہے نا. کس کو پتا تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جو شہید کیے جاتے ہیں انہیں تکلیف نہیں ہوتی, ان کو لذت ملتی ہے, انہیں لذت ملتی ہے. اس لیے کتنے شہداء کو دیکھیں وہ اسمائلنگ فیس ہوتے ہیں, کہ جب ان کی جان نکلتی ہے ان کی جو ڈیڈ باڈی کے اسمائلنگ فیسز ہوتے ہیں. تو اس طرح کا جب یقین ہو, اس طرح کی جب توحید ہو, تو پھر کسی چیز کا خوف نہیں. ہاں, اصول ضوابط میں بات کی جائے گی, اور اصول ضوابط کے جو بیسز ہے وہ قرآن حدیث ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی بات. تو یہ پرسنالٹی انسان کو چاہیے. بیماری کوئی آگے گھر کے اندر پریشان نہیں, پریشانی انسانی تو ہوتی ہے کہ پریشانی, بچہ بیمار, یہ وہ, لیکن جو توحید والا ہے وہ اس طرح کا پریشان نہیں ہوتا کہ ڈپریشن میں چلا جائے. وہ ہاں, جو اس کے اختیار میں وہ کرے گا, اور الٹیمیٹلی اللہ پہ چھوڑے گا, اللہ سے مانگے گا, اللہ تعالیٰ آپ نے بھیجی حالت اس کو ٹھیک کرے گا. اسی طرح جاب چلی گئی, اللہ تعالیٰ آپ نے حال بھیج دیا, اللہ تعالیٰ آپ دس دینے والے کو سبب پیدا کر. تو اسی طرح بچوں کے لیے پریشانی کی, بچوں کا کیا بنے گا, یہ ہو گیا کیا بنے گا, وہ ہو گیا کیا بنے گا. ایک اصول ذہن میں رکھنا چاہیے انسان کو کہ ہر انسان سے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام نہیں لے, ہر انسان. اور یہ سارے جو ہوتے ہیں نا راستے ہوتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے, کہ کوئی اس پروفیشن میں چلاتا ہے, ادھر نمبر کم آئے, ادھر زیادہ آ گئے, یہ ہو گیا, ادھر ایڈمیشن ہو گیا, ادھر نہیں ہوا, وہ راستے بن رہے ہوتے ہیں اس نے جہاں پہنچ کو کے کام کر رہے. اس کی اس کو ایکسٹرا آرڈینری سوچا کرے, پلاننگ کیا کرے, پھر جو ہو جائے اللہ کی طرف سمجھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوگا, اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. تو یہ توحید سی کہ دل میں جھانکا کرے خوف. اب دیکھیں کتنی واضح انہیں کہہ رہے ہیں, سامنے قوم ہو, لشکر, کتنی بڑی قوم کھڑی ہو, اور اس میں بڑے بھی اس کے ہوں, ان کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کی جا رہی ہے, بے خوف کون ہے میں یا تم. اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے بے خوف, حقیقی کیسے بے خوف. حالانکہ حدیث میں مبارک میں واقعہ ذکر ہے, حرقل کا, روم کا بادشاہ تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا, اس کو دعوت دی, تو اس نے پوچھا کہ کون عرب کا یہاں کوئی ہے لشکر, مطلب قافلہ آیا ہو. تو بھیجے وزیر جو تھا اس میں ابو سفیان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب مسلمان نہیں ہوئے تھے, کافروں کے لیڈر تھے. تو انہیں دربار میں بلا کے سوال کیے کہ ہاں بتاؤ یہ جو خطا ہے کہ ان کے کیا صفات ہیں, کیا کہتے ہیں. تو وہ لمبا واقعہ ہے, وہ کوشچن کیے کہ اچھا ان کے ماننے والے کون ہیں, جنگیں کون جیتا ہے. تو ابو سفیان سچ بولتے رہے. اب یہاں سے بہت سارے ہیں کہ وہ کافر ہو کے دشمن ہو کے بھی سچ بول رہے, جھوٹ نہیں بولا کہ نہیں غلط بتا رہا, نہیں سچ بتایا کہ ہاں وہ ان کے فالوئر گروبا ہیں, جنگوں میں کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی وہ جیتتے ہیں, کہ بدر وہ جیت گئے, احد ہم جیت گئے, اور وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ ایک واحد رب ہے. تو ساری اتنا ہی کوشچن کیے. تو اس نے کیا کیا روم کے, اس نے ساری سن کے کہا کہ سارے جو تم نے واقعات سنائے یا ساری باتیں کی, یہ سچے نبی کی. اور کیونکہ اسے اپنی کتاب عیسائیت کا علم تھا, تو اس نے کہا یہ سارے سچے نبی کی ہیں, یعنی کہ وہ دل سے مان گیا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. لیکن بات میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں, تو اسے ڈر تھا, خوف تھا قوم کا, اپنی قوم کا خوف تھا کہ قوم میری ریٹیلیٹ کر جائے گی. اب اس نے کیا طریقہ اپنایا, حدیث میں مبارکہ میں ذکر ہے کہ اس نے یہ طریقہ اپنایا کہ پیلس کے چھت پہ چڑھ گیا, مجمع بلا لیا سامنے قوم کو, اور کہا مفہوم ہے کہ یہ جو خط آیا ہے, یہ جو نبی ہیں عرب کے, یہ لگتا ہے کہ اللہ کے واقعی نبی ہیں. صرف دیکھنے کے لیے دروازے بند تھے پیلس کے, ایک شور برپا ہو گیا قوم کے اندر, غصے کے اندر. تو اس نے کہا نہیں نہیں, میں تو ویسے چیک کر رہا تھا کہ تمہارا ایمان کتنا ہوتا ہے, یعنی اپنی کتاب, یعنی اس نے پھر اوپنلی اظہار نہیں کیا اس چیز کا کہ ہم مسلمان. تو اب وہ واقعی مسلمان ہوا یا نہیں ہوا, اس میں اختلاف ہے کہ واضح بات نہیں ملتی. لیکن بات میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بادشاہوں کے ڈر رہا تھا اپنی قوم سے, اور ڈرا. اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قوم کے اندر ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ بے خوف کون کون رہنے کا حقدار ہے, میں یا تم. یقیناً میں حقدار ہوں کہ بے خوف ہوں, تمہارے رب تم مل کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب یہ جو ہے نا, یہ توحید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ان کی ایگزامپل ذکر کر کے توحید یہ ہے, دیکھنی ہے ان میں, دیکھو حج عمرہ اصل میں ان کی توحید دکھانے کے لیے ہے, ان کی توحید دکھانے کے لیے کہ جاؤ کہ وہاں انہوں نے کیسے توحید کا اظہار کیا کہ اس کعبۃ اللہ جو اللہ تعالیٰ کے انوارات کا مرکز ہے اس کے پھر چکر لگاؤ اور توحید دیکھو کہ میں چاہتا کیا ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک وہ ایک عبادت کے طور پر انسان کر لیتے ہیں, حقیقی مزے نہیں لیتا, ویسے کا ویسے واپس آ جاتا. تو دل کے اندر توحید حضرت رحیم علیہ السلام جیسی ڈالے, ایسا بے خوف میں ہوں. اب خود سوچے ایسا بے خوف آدمی وہ کہاں اس کے ڈپریشن زندگی میں, وہ تو آرام کی زندگی گزارتا ہے, جو حالات بھی ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں. تو یہ ایک مومن کی شان ہے, مومن کی شان ہے کہ وہ بے خوف زندگی گزارتا ہے, پرسکون زندگی گزارتا ہے. بے خوف آدمی پرسکون ہوتا ہے, جس کا اللہ سے تعلق ہے پرسکون ہے, جس کو نماز میں لذت ہے پرسکون ہے, جس کو عبادت میں لذت ہے پرسکون ہے. یہ ہے پرسکون زندگی, اس کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے. لیکن آج مومن کی ایک سروے ہوا تو اس سروے میں دیکھا گیا کہ یہی کچھ کرائٹیریا رکھے گئے سکون کے کہ کتنے پرسکون لوگ ہیں معاشرے کے اندر. تو سروے کرنے والے نے یہ کنکلوڈ کیا, یعنی انڈو پاک مسلمان معاشرے کا سروے, کہ میجورٹی پر بے سکون ہے. جو بھی انہوں نے کرائٹیریا سیٹ کیا کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس کتنے جا رہے ہیں, سائیکالوجسٹ کے پاس کتنے جا رہے ہیں, اور اس نے ایک دیکھا, کہتا ہے کہ اس میں ایون نمازی بھی کافی شامل تھے کہ جو کہ ان کے پاس جا کے ڈپریشن میں. اب سوال پھر کنکلوژن انہوں نے یہ نکالے کہ وہ عالم بھی تھے, انہوں نے پھر کنکلوژن یہ نکالا کہ اصل میں توحید ہے جو انسان کو پرسکون کرتی, وہ اللہ کا تعلق ہے جو پرسکون کرتے ہیں. نماز اس کا آغاز ہے, اختتام نہیں, اس کی انتہا نہیں ہے. نماز تو اس کا آغاز ہے کہ نماز پڑھنے والا شوق آتا ہے کہ میں بنانا چاہتا ہوں اور میرا اللہ سے کوئی منیمل تعلق ہے. اسی لیے کہا کہ نماز جان کے چھوڑی اس نے کفر کیا, کیونکہ وہ تو یہ شوق کر رہا ہے میرا منیمل تعلق بھی نہیں ہے اور شاید میں بنانا بھی نہیں چاہتا, وہ تو یہ اظہار کرنے پہ آ گیا. تو اس لیے منیمل تعلق اس کا ہے اور وہ بنانا چاہتا ہے بڑھانا چاہتا ہے, وہ اس کا اظہار ہے. وہ اینڈ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی تو اینڈ ہو گئی, نہیں, توحید کا یہ آغاز اس نے کر دیا کہ اس نے مان لیا کہ اللہ ہے, اس کے آگے جھکنے کو تیار ہے. یہ تو اس لیے اس راستے پہ چلے. اب خود سوچے کہ جب پورا معاشرہ ایسا ہو جائے, اکثریت بے نمازی ہو, تو کیا مطلب منیمل تعلق کی نہیں اللہ تعالیٰ, منیمل تعلق کی نہیں تو کہاں سکون اور کہاں اس کی بات ہو. یہ جو مال کا وقتی سکون ہوتا ہے حقیقی سکون تو نہیں, جو مال چھننے سے نکل جائے, یا بچہ فوت ہونے سے ختم ہو جائے, یا کوئی اور سرکمسٹانس آ جائے وہ نکل جائے. تو یہ تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بجلی ہے تو سارے آرام سے بیٹھے, جیسے لائٹ آف ہو تو سارے گھبرا جائے. تو یہ بھی ایسے ہی ہے آرٹیفیشل کہ اندر بے نور ہے, باہر کی بس یہ لائٹ ہے جو کہ مال کی صورت میں ہے. اس طرح جیسے اندھیرا ہوتا ہے انسان ڈر جاتا ہے, اور جب قبر میں حقیقی اندھیرا ہوگا ہر چیز نہیں ہوگی وہ ڈرے. تو سکون کو جانے کے اللہ تعالیٰ کس کی طرف بلاتے ہیں کہ سکون اس طرف ہے, سکون اس طرف ہے, سکون اس طرف ہے. معاشرے کے اندر اگر قرآن کی پڑھ کے نظر ایک ڈال دینا تو پھر ایویڈنس بیس اسے پتہ چل جائے کہ واقعی اللہ کو ماننے والے پر سکون ہوتا ہے اور اللہ کے نام ماننے والے بے سکون ہوتا ہے. ایویڈنس بیس کیا مطلب کہ اسے کوئی تقریروں کی ضرورت نہیں رہ جائے گی, وہ سمجھ جائے گا واقعی اللہ کے ماننے والے پر سکون ہے, جو نہیں مانتے وہ نہیں سکون ہے. اس پہ یعنی کتنی ایگزامپل دی جا رہا, روز خبروں میں آتا ہے کہ یہ 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 یہ. چند سال پہلے کی بات ہے, خبر اخبار میں پڑی کہ یورپین کنٹری امریکہ میں کہیں پہ کپل تھا جو کہ ٹاک کرتا تھا اسی چیز پہ, پروگرام چلاتے تھے پورے اسی چیز پہ کہ سکون کیسے حاصل کرتا اور مسئلہ, لیکن الٹیمیٹلی دونوں نے خودکشی کی. خبر یہ تھی کہ ان دونوں نے خودکشی کر لی. تو بہت ساری دی جا سکتی ہیں, مطلب کہ الٹیمیٹ سکون ہے نا وہ اسی طرح. اور یہ جو دھوکہ ہے کہ نہیں عام مومن مسلمان کریں گے نہیں سکون ان کی زندگیوں کے اندر ہے, یہ ایک دھوکہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے نا دنیا کا دھوکہ, یہ وہ دھوکہ ہے. الٹیمیٹلی وہ وہاں جا کے دیکھ لے گا کہ یہاں کوئی سکون نہیں اس زندگی کے اندر, اس طریقے زندگی کے اندر. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق کون ہے. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا، امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں. اب اسی مجمع کے اندر یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جو اللہ فرماتے ایمان والا اور اپنے ایمان سے کسی ظلم کا شائبہ بھی نہیں آنے دیا. کتنی اللہ تعالیٰ باریکی میں بات کی، کسی ظلم سے یہاں مراد وہی شرک ہے. کسی ظلم، ورڈ سر نوٹیبل ہے کیونکہ ظلم کہا ظلم تو یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ اگر نکرہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر باریک چیز، تو ہر ظلم کسی طرح کا بھی کوئی شرک جو میں نے ذکر کیا کہ ادھر سے روزی میں ہو گئی ہے، یہاں سے بیماری دور ہوگی، یہاں سے کچھ دے گا، یہ ہمارے معاشرے کے جو عام ہیں کہ ادھر سے مسئلہ حل کرا دو، ادھر تعویذ کرا لو، ادھر یہ کرا دو. اب یہ کہ کسی ظلم کا شائبہ بھی، دیکھیں دو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، یل بیسو ملابسات کہتے ہیں کہ ٹچ ہونا، ٹچ بھی نہ ہو شرک، پھر وہ سکون ملتا ہے. تو وہی جو میں پہلے ایکسپلینیشن کر دیا، یہاں تو دل کی حالت ہی کچھ اور، دل میں کوئی غیر بس رہے یا مال بس رہے یا اولاد بس رہی ہے یا کچھ اور بس رہا ہے. توحید تو حقیقی جس نے دیکھ لی وہ تو اس کی لذت ہی کچھ اور. تو کتنی وضاحت، حقیقت تو یہ ہے کہ جو ایمان لے انہوں نے اپنے ایمان سے کسی ظلم کا شائبہ نہیں آنے دیا، امن اور چین تو بس انہی کا حق. کتنی مطلب کہ ڈیپتھ ہے سایت مبارکہ میں، امن اور چین، امن اور چین اسی کا حق. دیکھیں معاشرے کے اندر جو بد امنی ہے اور اس کو بھی ٹچ کرتے، اس کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ کہیں تو یہی روٹ کاز ہے کہ توحید نہیں. کیوں بد امن کون کرتا ہے؟ اس شخص کوئی خود بد امن ہوتا ہے جس کے اندر سکون، دیکھیں بے سکونی وہی پھیلائے گا جو خود بے سکون ہوگا، جو سکون والا وہ سکون پھیلائے گا، جو پرسکون شخص ہے وہ ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرے گا، اچھے کریکٹر کا مالک ہوگا، اچھے طریقے سے نرمی سے بات کرے گا. انسان کب غصے میں آتا ہے؟ جب اندر فرسٹریشن آتا ہے. خود اپنے اندر دیکھ لے کہ وہ غصے میں جب آ رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اندر ایک بے چینی شروع ہو جاتی ہے، وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے. جس کے اندر سکون ہو وہ تھوڑی بے سکونی پھیلائے گا. تو یہی مسئلہ ہے کہ جتنی بے سکونی ہے معاشرے کے اندر وہ بے سکون لوگوں کی وجہ سے ہے، وہ کہ باہر سے نہیں آ رہی، بے سکون لوگ موجود ہیں وہ بے سکونی پھیلا رہے. اب سکون معاشرے میں لانا ہے تو لوگوں کے اندر سکون ڈالنا. سکون کیسے آتا ہے؟ پورے معاشرے کو ایک لیول پہ فائنینشلی لائیں، یہ امپاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہاں سکون تب آئے گا جب سب میں قناعت آئے گی، معاشرے میں ایک دوسرے ریت ختم ہوگی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا یہ جو ہے کہ وہ ایسا اور وہ ایسا یہ ختم ہوگی، تب سکون آئے گا. جن کی اولاد ہے وہ پریشان ہوتے بچوں کی شادیاں کیسے کریں، اتنا مال لگانا، اتنا مال چاہیے، اتنا مال چاہیے، یہ معاشرہ کس نے جنریٹ کر دیا اتنا مال شادی پہ چاہیے؟ کیونکہ اس سے کتنی چینج چل پڑتی ہے ظلم کی، وہ ایک اور پورا ایک چیپٹر ہے. جب شادی پہ پیسہ زیادہ لگ رہا ہے، پھر اس کے بعد والدین قرض اٹھا رہے ہیں، مسائل کا پریشانی کا شکار ہیں، اب سارا فوکس ہٹ گیا ہے توحید سے، ادھر ادھر ڈائیورٹ ہو رہا ہے، مال ادھر سے لے لوں، ادھر سے لے لوں، بےایمانی پیدا ہو رہی ہے اور حرام کمانے کی طلب پیدا ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد جو اس طرح کی شادیوں کا رزلٹ نکلتا ہے کہ نہ بنے میاں بیوی میں تو پھر کیا ہو، زبردستی ساتھ ہیں تو پھر کیا ہو، اگر ڈائیورس ہو جائے تو دوسری شادی اب کون کرے، اس لڑکے کی کوئی سوچتا بھی نہیں. کتنی عورتیں ایسے ہیں جن کی شوہر فوت ہو گئے یا ڈائیورس ہو گئی، کچھ سوچتا بھی ان کی دوسری شادی، سوچے وہ تنہا کمروں میں بیٹھی ہوگی، من نہیں رہ سکتے. بیوی فوت ہو، ڈائیورس ہو، فوراً دوسری شادی کرتے کہ ہم نہیں رہ سکتے، تو وہ رہ سکتی؟ وہ ساری عمر جس کو پتا ہم اس کوئی شادی نہیں کرے گا، وہ رہ سکتی ہے، اور کئی بار بچے بھی ساتھ ہوتے، وہ تنہا اس کمرے میں سوتی، اسے پتا مجھے کوئی شادی کر نہیں مسلم کرے گا. ظلم ہے. یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہیں سے. کہ جب اس طرح کا معاشرہ ہوگا تو ظلم ہی ہوں گے مختلف فارمز کے اندر. تو امن چین توحید والوں کو ملتی ہے, معاشرے میں امن چین پھیلانا تو توحید, وہ توحید ملتی کہاں سے؟ اس کتاب قرآن, اس کے لیے ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس. خود اپنے آپ سے سوال کہ میں کتنا ٹائم دیتا ہوں بچوں کو, کتنا سکھایا ان کو, چلو راہ پہ لگا دے بیٹا یہ سیکھ لینا, یہ بھی تو کتاب ہوتی ہے اور اس کے یہاں سے علم ملتا ہے, دروازے ہی دکھا دے کہ یہاں کسی عالم کی محفل میں چلے آنا, یہاں سے مناسبت پیدا کر. لیکن فکر ہی نہیں, فکر تو کہیں اور ہے نا کہ اس کی ایجوکیشن اور آگے کیا, اس کی جاب اور اس کی کیا ہوگا. تو پھر وہ نہیں اسکون, نہ بچے بھی بے اسکون, بڑے بھی بے اسکون, پورا معاشرہ اور پھر فرسٹریشن اور پھر جانے کیا کیا. تو کتنی وضاحت ہے, بات یہ کی جا رہی ہے کہ اتنی واضح بات ہو اور اس کے ماننے والے ہم ہوں اور ہم ہی بے اسکون ہوں, امیزنگ چیز ہے, امیزنگ چیز ہے. اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ ایک غریب آدمی کو کسی نے چابی دے دی کہ یہ تجوری ہے, اس کے اندر دنیا جہان کا مال پڑا, بہت مال پڑا, اب وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے تو فاقوں میں, تو کیوں نہیں کھولتے؟ کہ میں بتائی میں نہیں, سارے حیران ہوں گے کیا تجوری, تمہارے مسئلوں کا حل جو ہے اس کا اندر حل موجود ہے, تمہارے ٹائم ہی نہیں. بالکل یہی ہے, ہمارے مسئلوں کا حل یہاں ہے اللہ تعالی کے تعلق میں, اور مومن کہتا ہے ٹائم ہی نہیں. تو اور بے چین ہے, بے قرار, اور پھر کہتے مجھے بے قراری دور کرو, ادھر آؤ, نہیں ادھر نہیں, اور کوئی طریقہ بتاؤ. تو وہی نا, توحید کے علاوہ ہر چیز کے لیے تیار ہے, توحید کے لیے تیار ہے, اللہ تعالی کے تعلق کے لیے تیار ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی, ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں, بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی ہے, علم بھی کامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر پورے واقعے کو کنکلوڈ کیا کہ یہ جو ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی, واضح دلیل ہیں, ان کے لیے بھی تھی, ان کی قوم یہ ہمارے لیے تھی, واضح بات, اس سے واضح بات بھی کی جا سکتی, امن سکون کدھر ہے, توحید کیا ہے اور کس کی اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم کے مقابلے میں ہم نے عطا کی. اب یہ ہے اللہ تعالی کی بے نیازی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا رتبہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ علم ان کا میں نے ان کو دیا. کوئی تکبر نہ کرے, کوئی ہدایت پہ آ گیا, کسی کو سمجھ آ گئی بات, وہ بھی تکبر نہ کرے کہ مجھے کچھ پتا ہے. وہ کیسے شو ہوتا ہے, دوسروں پہ نظر رکھتا ہے, اس کو نہیں پتا تھا, اس کو تو آتا ہی نہیں, وہ تو گنہگار, وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا, حقارت سے دیکھنا شروع کر دیا. دوسروں کو جج نہ کرے, اس لیے جج نہ کرے کیونکہ فار ایگزامپل 50 ایئرس لائف اسپین ہے, فار ایگزامپل سب کا. اب کسی کو 20 ایئرس پہ بات سمجھ میں آنی ہے, کسی کو 40 میں آنی ہے, کسی کو 50 پہ آنی ہے, موت کا وقت آنا ہے. اور پھر جب بات سمجھ میں آتی ہے, بھائی ایک پروسیس سے گزرتا ہے انسان اصلاح کے, اوور نائٹ تو نہیں کوئی چینج ہو جاتا. اب جو ساری عمر 25 سالوں میں اس کے کانسیپٹ ڈالا ہے کہ جی جاب سے ہی سب پلتے ہو, مال سے ہی پلتے ہو, اس سے ہی سب کچھ ہوتا ہے, تو اب وہ گریجول نکلتا ہے, گریجولی چیز اسکریچ آؤٹ ہوتی ہے. اب وہ کس فیز کے اندر ہے مجھے نہیں پتا, اسے کب بات سمجھ میں آنی ہے مجھے نہیں پتا, میں کیوں کسی کو جج کرنا شروع کر دوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ 50th ایئر میں مجھ سے آگے ہو, 50th ایئر میں اس کو زیادہ معرفت مل چکی ہے, اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آ چکی ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ اپنا علم اس کے دل میں ڈال دیا, مجھے کیا پتا. یہی اللہ, ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر رہے تھے, اب وہ جو میں جس کو نیچا دیکھ رہا ہوں اس کے اللہ تعالیٰ درجے بلند کرنے ہو آگے جا کے اس کی طلب کی وجہ سے, اور میں آج اس کو حقارت سے دیکھ رہا ہوں. تو یہ طریقہ نہیں, کسی کو حقارت سے نہ دیکھے, اسی لیے کافر کو بھی حقارت سے نہیں دیکھا جاتا کیونکہ وہ پوٹینشلی ہر ہم سے آگے, پوٹینشل تو ہے نا, وہ انسان کبھی بھی سمجھ آ جائے, اور ہوتا ہے کہ وہ جب انہیں سمجھ آتی ہے تو آگے نکلتے ہیں, کیونکہ جو شخص پوری سرچ آؤٹ کے بعد کس چیز کو قبول کرتا ہے وہ کامل قبول کرتا ہے, اور جو جس کو بغیر محنت کی کوئی چیز ملی ہو وہ عام طور پہ لیک کر رہا ہوتا ہے کسی چیز میں, اسے قدر نہیں ہوتی اس چیز کی. بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی ہے, علم بھی کامل ہے. تو حکمت اور علم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. انسان کی ایفرٹ ہوتی ملتا ہوتا اس کو, کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں تو انسان کیوں مکلف ہے, اسے کو جہنم میں ڈالا جائے گا جنت میں ڈالا جائے گا. اس کو اس لیے ڈالا جائے گا کہ اس نے بھی ایک ایفرٹ کرنی ہے, ملتا ہوتا اس سے. ہر چیز اس کی مثال ہے کہ انسان کے پاس دو آپشن ہوتی ہیں, یہ کر لوں یا یہ کر لوں. وہ سوچتا ہے کہ میں اچھا کام کروں تو اللہ تعالیٰ کرنے دیتے ہیں, فسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اس لیے اس کو اجر ملتا ہے کہ اس نے سوچا ہوتا ہے. اور دوسری طرف برائی کا وہ سوچتا ہے, اللہ تعالیٰ اس طرف جانے دیتے ہیں, اس کو اس لیے پکڑا جائے گا کہ اس نے بھی سوچا. تو انسان کی بھی ویل ہے, اللہ تعالیٰ کی بھی ویل ہے, دونوں ایک طرف ہوں تو وہ کام ہو جاتا ہے. کہنے کا مطلب کہ اگر انسان بھی چاہے یہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ بھی چاہے وہ ہو جائے, وہ ہو جاتا ہے. انسان چاہے یہ ہو, اللہ تعالیٰ چاہے یہ نہ ہو, تو وہ نہیں ہوتا. تو دونوں ویل کا ایک طرف ہونا کام کے ہونے کا باعث ہے. اگر دونوں ویل اپوزٹ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ویل چلتی ہے. تو جہاں پہ آخرت کے حساب کتاب کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور نہیں کرتے, یعنی کہ کوئی برائی پہ چلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو اچھائی کریں, یہ دنیا کا اصول نہیں. اور کوئی اچھائی پہ چلے اللہ تعالیٰ اسے زبردستی برائی کریں, یہ اللہ کا اصول نہیں ہے. ہاں باقی معاملات میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امپوز کر دیتے ہیں بیماری صحت دوسری چیزوں کو, وہاں سے پوچھیں گے بھی نہیں آ سکتے کہ تمہیں کیوں بیماری آئی, تم پہ کیوں صحت آئی. تو یہ ایک تقدیر کا کانسیپٹ ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. تو انسان جب طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دے ہدایت, اس دن اصرات مستقیم دل سے جب پڑھتا ہے تو وہاں سے ہدایت مل جاتی, وہاں منبع ہے. یہ کبھی سیٹسفائی نہ ہو کہ میں ہدایت مجھے مل گئی ہے, نہیں, سمجھے کہ سپر بھی لگ جائے اس کی طلب میں لگا رہے. پھر وہ ملتا ہے جو اب اسے پتا ہو جی سپر بھی ایک درجہ ہے, اس کی طلب میں لگ جائے. یہ پیاس کبھی نہیں بجنی چاہیے, جس کی پیاس بجھ گئی بس وہ ہلاک لانے چلا گیا. یہ پیاس نہ بجھے کہ اور کی. جس کو علم کی پیاس کہتے ہیں, جس کو ہدایت کی, جس کو اللہ کی معرفت کی پیاس کہتے ہیں, یہ نہ کبھی بجھے. اور جو قرآن کے طالب علم بن جاتا ہے اسے لگ جاتا ہے, اور جس کو پیاس لگی وہ ایکچولی اس پہ اللہ کی رحمت کی نظر پڑ چکی, کیونکہ یہ پیاس کا لگنا اللہ کی رحمت کی نظر کی نشانی ہے, اور پیاس کا بجھنا اس رحمت کی نظر کی اٹھنے کی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہمیں پیاس لگ جائے, ان کی پیاس لگ جائے, جو انوارات اور معرفت اس قرآن کے اندر ہے وہ اس کی پیاس لگ جائے اور وہ ہمیں نصیب ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک, دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تاریخیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کے لیے. یا اللہ تعالیٰ, آپ کتنا احسان کہ آپ نے قرآن ایمان ہمیں بن مانگے اور بغیر ایفرٹ کے دے دیا. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے اس قرآن ایمان کی حقیقت میں ہمیں نصیب فرما دیجئے. جو انورات, جو معرفت, جو اس میں ہدایت ہے یا اللہ, وہ کامل طور پہ ہمیں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک, ہمیں علم کی پیاس لگا دیجئے. یا اللہ, اپنی معرفت کی پیاس لگا دیجئے. یا اللہ پاک, جو گناہ ہو چکے اپنی رحمت سے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے, جو غلطیاں ہو گئی معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک, آنے والی زندگی کو گزری زندگی سے بہتر بنا دیجئے. یا اللہ پاک, جو لوگ پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دیجئے. یا اللہ پاک, جو غموں میں ہیں ان کے غموں کو دور کر دیجئے. یا اللہ پاک, اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک, جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک, ہماری بھی جب موت کا وقت آئے تو ہمیں کلمہ طیبہ پہ موت نصیب فرمائیے گا. یا اللہ پاک, ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائیے گا. یا اللہ پاک, ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت عمر میں برکت پیدا فرما دیجئے. جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک, پوری مسلم امت سے پریشان ہیں, یا اللہ اس کی پریشانی سے نکلنے کے لیے اسباب پیدا کر دیجئے. یا اللہ پاک, جو بھی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی خیر نصیب فرما دیجئے. ان شرور سے پناہ مانگی شرور سے پناہ نصیب فرما دیجئے. بنا تکبر منا انک انت السمیع العلیم. وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبرحمتك يا ارحم الراحمين.